السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی نیوز شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد. اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی صبح کے 9 بجے ہیں. حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے. سینیٹر رحمان ملک نے روپے کی قدر میں مسلسل گراوٹ کا نوٹس لیتے ہوئے ایف آئی اے سے رپورٹ طلب کر لی ہے، اور پاکستان سے مزید کچھ رپورٹس.
سابق قبائلی علاقوں میں بلدیاتی اداروں اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر انتخابات میں تاخیر. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر انضمام الحق کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف تینوں میچز جیتے ہوئے تھے، لیکن بیٹسمین ذمہ داری پوری نہیں کر سکے. کیویز کے خلاف سیریز میں شکست کے سب ذمہ دار ہیں. لاہور سے میں ہوں ضیاء الرحمان.
جنوبی ایشیا،
نرملا سیتارمن کا 5 روزہ امریکی دورہ مکمل. یہ دورہ بے اثر رہا، تجزیہ کار کی رائے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور عالمی خبروں میں، فرانس میں تشدد اور احتجاج جاری، سینکڑوں مظاہرین گرفتار، اور اٹلی کے نائٹ کلب میں بھگدڑ سے 6 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا، سینٹ کے چیئرمین اور پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سینیٹر میاں رضا ربانی کا کہنا ہے کہ ملک کے تینوں اہم ستون، عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ، اپنی حدود میں رہ کر کام نہیں کر رہے. کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ان عوامل پر غور کی ضرورت ہے کہ 100 دنوں کے بعد ہی وزیراعظم کی جانب سے قبل از وقت انتخابات کی بات کیوں کی جا رہی ہے. انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اس کا مقصد مصنوعی ایک تہائی اکثریت حاصل کرنا ہو سکتا ہے. رضا ربانی نے کہا کہ پاکستان جمہوری اور پارلیمانی رویے سے ہی آگے بڑھ سکتا ہے، اور ملک میں ون یونٹ یا صدارتی نظام کی گنجائش موجود نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں حال ہی میں ضم ہونے والے سابق قبائلی اضلاع میں بلدیاتی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر انتخابات میں تاخیر سے لوگوں میں کافی بے چینی پائی جاتی ہے. ایک طرف قبائلی علاقوں میں ضم ہونے سے عرصہ دراز سے رائج قانون اور انتظامی نظام کا خاتمہ ہو گیا ہے، تو دوسری طرف خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد ملک میں نافذ نظام کو ابھی تک ان سابق قبائلی علاقوں میں توسیع نہیں دی گئی تھی. اس طرح مختلف اضلاع سے منسلک سابق 6 فرنٹیئر رینجرز کے لوگ بھی اپنے مستقبل کے حوالے سے کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں پشاور سے شمیم شاہد.
خیبر پختونخوا میں حال ہی میں ضم ہونے والے سابق قبائلی اضلاع میں بلدیاتی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر انتخابات میں تاخیر سے لوگوں میں کافی بے چینی پائی جاتی ہے. ایک طرف قبائلی علاقوں کے ضم ہونے سے عرصہ دراز سے رائج قوانین اور انتظامی نظام کا خاتمہ ہو گیا ہے، تو دوسری طرف خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد ملک میں نافذ نظام کو ابھی تک ان سابق قبائلی علاقوں میں توسیع نہیں دی گئی ہے. اسی طرح مختلف اضلاع سے منسلک سابق 6 فرنٹیئر ریجنز کے لوگ بھی اپنے مستقبل کے حوالے سے کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں. ضلع خیبر کی تحصیل باڑہ سے تعلق رکھنے والے جماعت اسلامی کے رہنما شاہ فیصل افریدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وعدے تو بہت کیے گئے ہیں، مگر ابھی تک ان وعدوں کو ایفا نہ کرنے سے لوگوں میں پریشانی بڑھ رہی ہے.
سارے سیاسی لوگوں کا اور وہاں پرزور مطالبہ بھی ہے، اور وہاں جو اشتہار ختم ہوا اور اس کے متبادل وہ کوئی نظام نہیں دے سکے، تو انہوں نے بھی بڑا خلا پیدا کر دیا ہے، اور اب اس بات کی بہت اشد ضرورت ہے کہ جلد از جلد لوکل باڈیز کے انتخابات جو ہے وہ کرائے جائے.
خیبر پختونخوا کی وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی نے دعویٰ کیا کہ بلدیاتی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر انتخابات کے لیے حلقہ بندی اور دیگر انتظامات پر کام جاری ہے.
جہاں تک صوبائی اسمبلی کا تعلق ہے تو اس کی تو کوشش ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جون سے پہلے پہلے کر دیے جائیں گے. بلدیاتی انتخابات کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا یہ فروری مارچ تک یا اس سے پہلے یا اس کے بعد یہ کب تک یہ اس کی حلقہ بندیاں مکمل کرتے ہیں، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر. اور یہاں تک کہ ہم نے ان کو آفر دی ہے کہ الیکشن کمیشن کو جتنا عملہ چاہیے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں.
پشاور میں الیکشن کمیشن کے ترجمان سہیل خان نے بتایا کہ صوبائی اسمبلی کی حلقہ بندیوں کے بارے میں ابتدائی تفصیلات رواں ماہ دسمبر کے اواخر تک شائع کی جائے گی.
لوکل گورنمنٹ کے یعنی الیکشن کا کوئی فی الحال کوئی اس میں پیش رفت نہیں ہے ہمارے پارٹ پر. اور جو 16 صوبائی نشستیں ہیں مختلف ضلعوں میں، وہاں پہ اب حلقہ بندیوں کا کام جاری ہے، اور یہ ان کی جو فہرست ہے وہ یعنی اس مہینے کے آخر تک وہ فہرست جاری کی جائے گی ابتدائی، یعنی ایک مہینے کا وقت دیا جائے گا لوگوں کو اپنے تحفظات اور اپنے مطلب اعتراضات دور کرنے کے لیے۔
سہیل کے بقول اب تمام قبائلی علاقوں میں صوبائی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 21 ہوگی، جن میں 16 پر براہ راست انتخابات ہوں گے، جبکہ 4 نشستیں خواتین اور 1 غیر مسلم اقلیتوں کے لیے مخصوص ہوں گی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
سندھ حکومت نے پختون تحفظ تحریک یا پی ٹی ایم کے سربراہ منظور احمد پشتین کے صوبے میں داخلے پر 90 روز کی پابندی عائد کر دی ہے۔ سندھ حکومت کے محکمہ داخلہ کی جانب سے جمعہ کی شب جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پختون تحفظ قومی موومنٹ کے سربراہ انسپکٹر جنرل پولیس سندھ کلیم امام کی سفارش پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق منظور پشتین اس وقت کراچی کے علاقے علی ٹاؤن میں مقیم ہیں اور وہ کراچی کے اپنے حالیہ دورے کے دوران گلشن مامار، سہراب گوٹ، سبزی منڈی اور ملحقہ علاقوں میں کئی کارنر میٹنگ سے خطاب کر چکے ہیں۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے داخلہ سینیٹر رحمان ملک نے روپے کی قدر میں مسلسل کمی کا نوٹس لیتے ہوئے ایف آئی اے سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ پاکستان میں ڈالر کی بڑھتی قیمت کے حوالے سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کی قیمت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں اسلام آباد سے عاصم علی رانا۔
پاکستان میں حکومت اور عوام روپے کی گرتی قیمت کی وجہ سے پریشان ہیں۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران روپے کی قیمت میں 30% تک کمی دیکھنے میں آئی، جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت 107 روپے سے بڑھ کر تقریباً 144 روپے ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمین رحمان ملک نے ایف آئی اے سے روپے کی قدر مسلسل گرنے پر جامع رپورٹ طلب کر لی۔ ایف آئی اے کو کہا گیا ہے کہ وہ کمیٹی کو 22 دسمبر تک رپورٹ جمع کرائے۔ روپے کی گرتی قیمت کے حوالے سے ماہر معیشت ڈاکٹر سلمان شاہ کہتے ہیں کہ حکومت نے اس حوالے سے اقدامات کیے، تاہم ہمیں پاور سیکٹر، کاروباری لاگت کو کم کرنا اور سرمایہ کاری کے لیے مثبت ماحول بنانا ہوگا۔
وہ فائنینسنگ پلیس میں نہیں ہے اور اس میں کچھ دشواری ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پریشر اور بڑھے گا۔ سو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کی اس وقت ارینجمنٹس کس حد تک ہو چکی ہیں۔
ڈالر کی قیمت میں اضافے کی ایک بڑی وجہ غیر یقینی صورتحال ہے۔ ڈاکٹر سلمان شاہ نے کہا موجودہ صورتحال میں ہمیں آئی ایم ایف کی طرف جانا چاہیے،
کیونکہ آپ کی اگر ارینجمنٹس ہو بھی جاتی ہیں تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ بار بار کیوں ہمیں یہ پریشر میں ہم کیوں آ جاتے ہیں، اور ان چیزوں کو درست کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے، جس طرح کہ ہمارا پاور سیکٹر ہے، جس طرح سے ہماری دوسری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے، تو انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔
سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا سمجھتے ہیں کہ آئندہ کچھ دنوں میں امپورٹرز تیزی سے امپورٹ کریں گے، کیونکہ روپے کی قدر مزید گرنے کا امکان ہے۔ ایک ماہ میں زر مبادلہ کے ذخائر میں 1.1 ارب ڈالر کی کمی آئی ہے، اور یہ وہی 1 ارب ڈالر ہیں جو سعودی عرب سے حاصل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جلد فیصلے کرنے ہوں گے، وگرنہ حالات خراب ہو سکتے ہیں۔
خدا نہ خواستہ یہ حالت ہو کہ سڈنلی ہمیں پتہ چلے کہ حالات ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ آپ نے اس کا چھوٹی سی جھلک پچھلے دنوں دیکھی جب کرنسی 11 روپے بڑھ گئی۔ یہ سلسلہ اگر شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس کشن نہیں ہے تو حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ تو ہم پہلے سے کہتے رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو کہ دیکھیے آپ جو بھی ڈیسیشن ہے فوراً لیجیے، اس میں آپ کے کوئی خرابی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو گیپ ہے وہ پچھلی حکومتیں چھوڑ کے گئیں، مگر اب آپ کو اس کو پورا کرنے کے لیے جلد سے جلد ڈیسیشن لے کے آگے بڑھنا پڑے گا۔
پاکستان کی معاشی صورتحال پر اس وقت تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کا یہ بیان کہ ان کو ڈالر کی قیمت میں اضافے کا میڈیا سے پتہ چلا سرمایہ کاروں کے اعتماد کو اور مجروح کر رہا ہے۔ بزنس ریکارڈر سے منسلک صحافی سہیل سرفراز نے کہا کہ ڈالر 150 سے 155 تک جانے کا کبھی امکان ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ میں مداخلت کم کر دی اور مارکیٹ فورسز آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہی ہیں۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ اپنی انٹروینشن جو ہے وہ بہت کم کر دی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے جب یہ ڈالر مارکیٹ کے اوپر رکھا گیا ہے تو وہ وہاں پہ آئی ایم ایف کی ریکمینڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ مارکیٹ فورسز اس کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں۔ اس وقت جو مارکیٹ ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق جو ہے وہ پوری طرح اس بات سے اویئر ہے کہ اس وقت اوور آل مائکرو اکنامک کنڈیشنز ملک میں کیا ہیں اور آگے جو ہے وہ ایکسچینج ریٹ پہ ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ چھٹی میجر ڈی ویلیویشن ہے روپی میں دسمبر 2017 کے بعد۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کے پاس وقت کم ہے اور انہیں بڑے فیصلے جلد کرنا ہوں گے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
فرانس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مجوزہ اضافہ مؤخر کرنے کے حکومتی اعلان کے باوجود احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور ہفتے کو مختلف شہروں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان ایک بار پھر جھڑپیں ہوئی ہیں. فرانسیسی ذرائع ابلاغ کے مطابق ہفتے کو دارالحکومت پیرس میں پولیس نے ان مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ کی جو صدارتی محل کی جانب جانے کی کوشش کر رہے تھے. حکام کا کہنا ہے کہ پولیس ہفتے کو اب تک 350 سے زائد افراد کو گرفتار کر چکی ہے اور بیشتر گرفتاریاں پیرس سے کی گئی ہیں. مظاہرین کی جانب سے تشدد اور توڑ پھوڑ کے خدشے کے پیش نظر ہفتے کو ملک بھر میں 90,000 سے زائد پولیس اہلکار مظاہروں کی سیکیورٹی پر تعینات کیے گئے ہیں. یہ تعداد گزشتہ ہفتے کے اختتام پر ہونے والے مظاہروں کے موقع پر تعینات کیے جانے والے 65,000 اہلکاروں سے کہیں زیادہ ہے. گزشتہ ہفتے کے اختتام پر ہونے والے مظاہروں کے شرکاء نے پیرس کے کئی مرکزی مقامات پر توڑ پھوڑ کی تھی اور درجنوں گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا تھا. فرانس میں ان مظاہروں کا آغاز 17 نومبر کو ہوا تھا, جس کے بعد سے پیش آنے والے پرتشدد واقعات میں اب تک 4 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں. اٹلی کے ایک نائٹ کلب میں جاری کانسرٹ کے دوران بھگدڑ مچنے سے کم از کم 6 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. حکام کے مطابق یہ واقعہ جمعے کی شب کو کورینا لوڈو نامی قصبے میں پیش آیا جو بحیرہ ایڈریاٹک کے کنارے واقع ہے. پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 3 لڑکیاں, 2 لڑکے اور ایک بڑی عمر کی خاتون شامل ہیں. واقعے میں 50 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں, جن میں سے 12 کی حالت تشویشناک ہے. تاحال بھگدڑ کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا. اطالوی ذرائع ابلاغ میں آنے والی اطلاعات کے مطابق کانسرٹ کے دوران کسی نے مرچوں کا اسپرے کیا, جس سے بچنے کے لیے جب نوجوانوں کی بڑی تعداد نے ایک ساتھ نائٹ کلب سے نکلنے کی کوشش کی تو وہاں بھگدڑ مچ گئی. ایک نوجوان نے مقامی خبر رسائی ادارے کو بتایا ہے کہ بھگدڑ مچنے کے بعد اس نے کلب کے جس خارجی راستے سے باہر نکلنے کی کوشش کی وہ بند تھا. حکام کا کہنا ہے کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا کلب کے تمام خارجی راستے کھلے تھے یا اس معاملے میں کلب انتظامیہ سے غفلت ہوئی ہے. جمعہ کے روز غزہ میں ڈاکخانوں کے سامنے سرکاری ملازم لمبی قطاروں میں کھڑے نظر آئے. ان کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے کیونکہ ڈاکخانے کے توسط سے انہیں تنخواہیں ادا کی جا رہی تھیں. ایک ڈاکخانے پر قطر کے امیر شیخ تمیم بن حامد السانی کی ایک بڑی تصویر کے ساتھ ایک بینر لگا ہوا تھا جس میں ان کا شکریہ ادا کیا گیا تھا. غزہ کے لگ بھگ 30,000 سول ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی قطر حکومت کے خصوصی عطیے سے کی گئی ہے. فلسطینی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز تنخواہوں کی ادائیگی پر تقریباً 1.5 کروڑ ڈالر صرف ہوئے. یہ فنڈ 9 کروڑ ڈالر کے اس عطیے میں سے نکالا گیا تھا جو قطر نے 6 مہینوں کی تنخواہوں کے لیے دیا تھا. ایک 45 سالہ سرکاری ملازم عمار فیاض نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ اگر قطر کی احتیاط بند ہو جائیں تو ہم تباہ ہو جائیں گے. فیاض 13 افراد کے کنبے کا واحد کفیل ہے. اور ایران کے صدر حسن روحانی نے اپنے ملک پر عائد امریکی پابندیوں کو اقتصادی دہشت گردی قرار دیا ہے. ہفتے کو علاقائی ملکوں کی ایک پارلیمانی کانفرنس سے خطاب میں ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ایرانی قوم کے خلاف امریکہ کی ناجائز اور غیر قانونی پابندیاں ناقابل قبول ہیں اور ایران کے خلاف دہشت گردی کے مترادف ہیں. انہوں نے کہا کہ اس اقتصادی دہشت گردی کا مقصد کسی بھی ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانا اور دوسرے ملکوں کو خوفزدہ کر کے انہیں اس ملک میں سرمایہ کاری سے باز رکھنا ہے. تہران میں جاری کانفرنس میں پاکستان کے علاوہ افغانستان, چین, ترکی اور روس کی پارلیمان کے اسپیکرز شامل ہیں. کینیڈا کے ایک پروسیکیوٹر نے جمعے کے روز کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے چین کے اعلی افسران کو ایران کے ساتھ کاروبار کی پاداش میں امریکہ کی جانب سے چارجز کا سامنا ہے. ایران کے خلاف عائد امریکی تعزیرات کی انحرافی کی پاداش میں چینی ٹیلی کام انڈسٹری کے بڑے ادارے ہواوائی ٹیکنالوجیز کے مالی امور کی نگراں یعنی سی ایف او کو گرفتار کر لیا گیا ہے. حالات سے واقف ذرائع کے مطابق ادارے پر عالمی بینکنگ نظام کے قوانین کی خلاف ورزی کا الزام ہے. کم از کم سال 2016 کے بعد سے امریکہ اس بات کی چھان بین کرتا رہا ہے کہ آیا ٹیکنالوجیز لمیٹڈ ایران کے خلاف عائد کردہ امریکی پابندیوں کی خلاف ورزیوں میں تو ملوث نہیں. ہواوی پر الزام ہے کہ حالیہ دنوں کے دوران کمپنی نے ایچ ایس بی سی ہولڈنگز کے ذریعے ایران کے ساتھ غیر قانونی لین دین کیا ہے. سن 2012 میں ایچ ایس بی سی نے ہواوی کو 1.92 ارب ڈالر ادا کیے تھے اور بروکلن میں امریکی اٹارنی کے دفتر میں وکلاء استغاثہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا جس میں اس بات کا اقرار کیا گیا کہ امریکی تعزیرات اور منی لانڈرنگ کے خلاف قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے. جمعے کے روز نیو یارک میں پروسیکیوٹرز اور خصوصی کونسل رابرٹ ملر کی جانب سے کورٹ میں داخل کیے گئے کاغذات میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق وکیل مائیکل کوہن اور صدر ٹرمپ کے سابق کیمپین مینیجر پال مینافورٹ کیوں جیل یا سزا کے حقدار ہیں؟ ان دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ مسٹر کوہن نے سن 2016 کے انتخابات سے قبل دو خواتین کو رکوم دیں تاکہ وہ صدر ٹرمپ کے خلاف جنسی ہراسانی کے الزام لگانے سے باز رہیں. ان میں سے ایک خاتون سٹارمی ڈینیلز جو ایک فلمی اداکارہ ہیں اور ایک دوسری سابق پلے بوائے ماڈل کیرن میکڈوگل ہیں. ان کاغذات میں پروسیکیوٹرز کا کہنا ہے کہ یہ رقم صدر ٹرمپ کی ہدایت اور ان کے ساتھ بات چیت کے بعد دی گئی. صدر ٹرمپ نے ملک کے نئے اٹارنی جنرل اور اقوام متحدہ میں نئی امریکی سفیر کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے. ولیم بار کو اٹارنی جنرل کے عہدے اور محکمہ خارجہ کی ترجمان خاتون کو اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کے عہدے کے لیے نامزد کیا گیا ہے. مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ میں اسد نذیر کی زبانی.
صدر ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے ملک کے اٹارنی جنرل اور اقوام متحدہ میں امریکہ کی نئی سفیر کے ناموں کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے. صدر نے جن دو ناموں کا اعلان کیا ہے ان کے بارے میں میڈیا میں پہلے ہی قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں. اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل مندوب نکی ہیلی اس ماہ کے آخر تک اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گی اور ان کی جگہ صدر ٹرمپ نے محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر نوارٹ کو نیا سفیر نامزد کرنے کا اعلان کیا ہے. نوارٹ معروف امریکی نیوز چینل فاکس کی اینکر اور نامہ نگار کے طور پر کام کر چکی ہیں. انہوں نے 2017 میں محکمہ خارجہ میں شمولیت اختیار کی تھی. ٹرمپ نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے نئی نامزد سفیر نوارٹ کے بارے میں کہا
She's gonna work with Nikki Haley to replace Nikki at the United Nations. She'll be ambassador to the United Nations. She's very talented, very smart.
یہ اقوام متحدہ میں نکی ہیلی کی جگہ لیں گی. یہ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر ہوں گی. یہ باصلاحیت اسمارٹ اور مستعد خاتون ہیں. میرے خیال میں ان کا سبھی احترام کریں گے. دوسری طرف محکمہ انصاف کے نئے سربراہ کے لیے ولیم بار کو صدر ٹرمپ نے منتخب کیا ہے. یہ سینٹ کی توثیق کے بعد ملک کے نئے اٹارنی جنرل ہوں گے. ولیم بار کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے. وہ سابق صدر بش کے زمانے میں 1991 سے 1993 تک سرکاری عہدے پر فائز رہ چکے ہیں. اس وقت قائم مقام اٹارنی جنرل میتھیو وٹکر محکمہ انصاف کے نگران سربراہ ہیں. پچھلے ماہ صدر ٹرمپ نے اٹارنی جنرل جیف سیشن کو ان کے عہدے سے سبکدوش کر دیا تھا. نامزد اٹارنی جنرل کے بارے میں صدر ٹرمپ کہتے ہیں
He was my first choice from day one. Respected by Republicans and respected by Democrats. He will be nominated for the United States Attorney General and hopefully that process will go very quickly.
وہ پہلے ہی دن سے میرا انتخاب تھے. ریپبلکن اور ڈیموکریٹ سبھی ان کا احترام کرتے ہیں. انہیں نیا اٹارنی جنرل نامزد کیا جا رہا ہے اور امید ہے کہ توثیق کے بعد وہ بہت جلد اپنا نیا عہدہ سنبھال لیں گے. واضح رہے کہ ان دونوں نامزدگیوں کی سینٹ توثیق کرے گی. چونکہ سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے اس لیے توقع کی جا رہی ہے کہ سینٹ میں ان کی توثیق جلد از جلد ہو جائے گی. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے انتباہ کیا ہے کہ شام اور اس کے عوام کو 7 سال سے زیادہ عرصے کی جنگ کے بعد بحالی میں کئی اشرے لگ جائیں گے. جنیوا میں ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے صدر دفتر سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں رضی احمد رضوی.
ریڈ کراس کے ایک سینئر عہدیدار نے جو ابھی شام سے لوٹے ہیں بتایا ہے کہ جنگ سے متاثرہ اس ملک میں جو تباہی ہوئی ہے وہ ناقابل تصور ہے. مشرق قریب اور مشرق وسطی کے لیے آئی سی آر سی کے علاقائی ڈائریکٹر فیبریزیو کاربونی کا کہنا ہے کہ حلب کے قدیم تاریخی شہر میں تباہی کو دیکھ کر انہیں صدمہ پہنچا ہے.
In this city of Aleppo, I've never seen so many people crying. They carry such a weight, a pain.
حلب کے شہر میں ہم نے کبھی بھی اتنے لوگوں کو آہوزاری کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جب آپ شہر کا حدود اربا دیکھتے ہیں تو یہ دیکھ کر سخت دکھ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں پر بوجھ ہے. وہ اندوہ کا شکار ہیں اور بہت سوں کے لیے ایک نا امیدی کی کیفیت ہے. جنگ سے پہلے حلب شام کا ایک بڑا زرعی مرکز تھا جس کی آبادی تقریباً 1,65,000 تھی. کاربونی کا کہنا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں پھٹنے سے رہ جانے والے گولہ بارود اور بارودی سرنگیں جو پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں بہت سے بے گناہ شہریوں کو ہلاک کر رہی ہیں یا انہیں اپاہج بنا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئی سی آر سی زخمیوں کی مدد کر رہی ہے، اس کے پاس مہارت اور ہڈیوں کے امراض کے مرکز موجود ہیں۔ کاربونی کا مزید کہنا ہے کہ ان کے ادارے کا ایک اور اہم کام یہ ہے کہ لاکھوں لاپتہ لوگوں کے بارے میں معلوم کیا جائے۔
It's something which poison a society. Because beyond the pain of not knowing, there are also a lot of consequences.
یہ ایسا معاملہ ہے جو معاشرے کو زہر آلود بناتا ہے، اس لیے کہ لاپتہ ہونے کے درد سے پرے اس کے اور بھی نتائج ہوتے ہیں۔ بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ لاپتہ ہوتے ہیں وہ روزی روٹی کمانے والے ہوتے ہیں، لہذا لاپتہ لوگوں کے خاندان اکثر خطرناک صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں۔ کاربونی کا کہنا ہے کہ ریڈ کراس نے ان لوگوں کی فہرست کا شامی حکام سے تبادلہ کیا ہے جو لاپتہ ہو گئے ہیں یا جنہیں گرفتار کیا گیا ہے، تاہم انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حکام کو لاپتہ ہونے والوں کے خاندانوں کی اجازت کے بغیر نام نہیں دیے جاتے۔ انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ سرکار کی جانب کے لوگ بھی اس صورتحال کا شکار ہوئے ہیں اور ان کے رشتہ دار بھی لاپتہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا اتہ پتہ معلوم ہونے سے متاثرہ خاندانوں کو معمول کی زندگی گزارنے اور امن و سکون کی جانب پیش رفت میں مدد ملے گی۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہمارے سامعین، اگر وائس آف امریکہ اردو کی ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام تلاش کرنے میں مشکل آ رہی ہے تو وہ ہمارے فیس بک کے پیج پر وزٹ کر سکتے ہیں، facebook.com/VOA Urdu، جہاں انہیں ہمارے تازہ ترین ویڈیوز اور دیگر معلوماتی مواد تک رسائی ہے۔ امریکہ کی خصوصی مندوب برائے افغان امن عمل زلمے خلیلزاد ان دنوں خطے کے دورے پر ہیں۔ پاک امریکہ تعلقات پر نظر رکھنے والے امریکی ایوارڈ یافتہ صحافی سٹیو کول کہتے ہیں کہ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان اور امریکہ دونوں کو ایک دوسرے کی بات سننا ہوگی۔ مزید بتا رہے ہیں نیو یارک سے ہمارے ساتھی انوشمان آپٹے۔
Conflict in Afghanistan writ large is inseparable from great power.
Columbia Journalism School ke Dean Steve Call ki raaye mein Pakistan ko un tajaveez ko sunne mein dilchaspi honi chahiye jo Afghan amn ki khatir Ambassador Khalilzad khitte mein lekar gaye hain.
The Pakistanis will be interested to hear what the
Mere khayal se Pakistaniyon ko in muzakarat ke natije ke liye Amerika vision ko sunne mein dilchaspi honi chahiye. Pakistan in muzakarat mein ahem kirdar ada kar sakta hai aur use aisa karna bhi chahiye. ان کا افغانستان کے ساتھ ایک طویل بارڈر اور افغانستان میں متحرک گروپس کو سپورٹ کرنے کی تاریخ رہی ہے۔
افغان امن کے لیے امریکہ کی جانب سے پاکستان سے ڈیمانڈز، اور ان ڈیمانڈز کے پورے نہ ہونے پر تو بہت بات ہوتی ہے، لیکن پاکستان کیا چاہتا ہے؟ سٹیو کال کی رائے میں اس پر بھی بات ہونی چاہیے۔
پاکستان کے کچھ تحفظات ہیں جن کو امریکہ اور دوسرے ممالک کی جانب سے بآسانی حل کیا جا سکتا ہے، جیسے اس بات کا تسلیم کیا جانا کہ پاکستان خود اس دہشت گردی اور بدامنی کے ہاتھوں شدید متاثر ہوا ہے جو امریکہ کی جانب سے 2001 میں شروع کی گئی افغانستان میں جنگ سے پیدا ہوئے۔
اوباما ایڈمنسٹریشن میں عراق اور افغانستان پالیسیز پر کام کرنے والے سٹیون بیڈل کے مطابق افغانستان امن عمل کو سپورٹ کرتے وقت پاکستان اپنے مفادات کا بھی پورا خیال کرے گا۔
پاکستانی یقینی طور پر ان مذاکرات کے نتیجے میں طالبان نمائندوں کے لیے کسی قسم کے ایکسٹرا جمہوری کردار کو یقینی بنانے کی گارنٹی کی توقع کریں گے۔ ان کا مقصد ایک ایسی افغان پالیسی کی تعمیر میں اپنا اثر رسوخ استعمال کرنا ہوگا جو پاکستان کے مفادات کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔
سٹیون بیڈل یہ بھی مانتے ہیں کہ افغانستان میں تب تک امن قائم نہیں ہوگا جب تک وہاں کی حکومت سیاست دانوں کی جانب سے کرپشن اور لوگوں کو ہراساں کرنے کے ماحول پر قابو نہیں پاتی.
کسی بھی مفاہمت پر پہنچنے کے لیے افغان حکومت کے کچھ حصوں کو بدترین کرپشن میں کمی لانا ضروری ہوگا.
کولمبیا یونیورسٹی میں ہونے والی بحث میں شامل ایکسپرٹس کی رائے میں افغانستان میں قیام امن میں کئی سال لگ سکتے ہیں اور تب تک امریکہ کو فوجی اور معاشی طور پر افغانستان کی سپورٹ جاری رکھنی ہوگی. انشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، نیو یارک.
بسنت کا دن تھا، سب گڑیاں اڑانے میں مست تھے اور ہم لوٹنے میں.
بچپن سے پیار کرتا ہوں جی آپ سے، پر کبھی کہہ ہی نہیں پایا.
جوڑ برابر کا ہی اچھا لگتا ہے، اما نہیں راضی ہوگی.
رچے کان کھول کے سن لے، جب تک تیری بیبی باجی کی شادی نہیں ہوتی اپنی شادی کا سوچنا بھی نہ.
شریف لڑکیوں کی شادیاں نا دیر سے ہی ہوتی ہیں رشیدہ.
اس سال کے شروع میں ریلیز ہونے والی پاکستانی فلم لارڈ ویڈنگ کو جے پور انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بہترین فیچر فلم کی کیٹیگری کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے. فلم کے ڈائریکٹر نبیل قریشی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر نامزدگی کی تصدیق کر دی ہے. 11ویں جے پور انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کی تقریبات 18 سے 22 جنوری تک بھارت میں ہوگی. پاکستان میں لارڈ ویڈنگ کو یہاں کی دو اور فلموں کے ساتھ سخت مسابقت کا سامنا کرنا پڑا. فلم جوانی پھر نہیں آنی 2 اور پرواز ہے جنون دونوں فلموں نے عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں 5.5 کروڑ روپے کمائے تھے. لارڈ ویڈنگ جیو فلمز اور فلم والا پکچرز کی پروڈکشن ہے. اس فلم نے زی اسٹوڈیوز کے تعاون سے بیرونی ملکوں میں نمایاں کامیابیاں سمیٹی ہیں اور یہ امکان موجود ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کا شمار پاکستان کی سب سے زیادہ ہٹ ہونے والی فلموں میں کیا جائے.
رنگیا میں رنگیا عشق چ رنگیا تیری یاداں وچ دن میرا لنگیا. رنگیا میں رنگیا عشق چ رنگیا تیری یاداں وچ دن میرا لنگیا. لکھاں دعاواں.
ایکسپریس ٹریبیون سے بات کرتے ہوئے فلم کے مصنف اور ڈائریکٹر نبیل قریشی نے کہا کہ انہیں اس نامزدگی پر خوشی محسوس ہو رہی ہے. یہ ایک باوقار اور اچھی شہرت کا فلم فیسٹیول ہے اور ہمیں اپنی جیت کی پوری امید ہے. فلم کی پروڈیوسر فضا علی مرزا نے نامزدگی کے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور اس فلم فیسٹیول کے لیے نامزد ہونا ہی ہمارے لیے ایک بڑا اعزاز ہے. جے پور فلم فیسٹیول کا آغاز 2009 میں ہوا تھا. اسے سال بھر کے دوران دنیا بھر سے ہزاروں نامزدگیاں موصول ہوتی ہیں. 11ویں سالانہ فلم فیسٹیول جے پور میں منعقد ہوگا جس میں نبیل قریشی اور فضا مرزا بھی شرکت کرے گی.
بنا نہیں دل رجدا تینوں تکیاں بنا نہیں دل رجدا محلے وچوں کوچ نہ کریں تینوں تکیاں بنا نہیں دل رجدا محلے وچوں کوچ.
فلم لارڈ ویڈنگ میں جنوبی ایشیائی معاشروں میں رائج ایک تکلیف دہ رسم جہیز کو موضوع بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے غریب اور متوسط طبقے شدید دباؤ کا شکار ہیں اور جہیز نہ ہونے کی وجہ سے کئی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی. فلم ایک نوجوان راجا کی لو سٹوری کے گرد گھومتی ہے جو اپنے خاندان کی ذمہ داریوں کے باعث شادی نہیں کر پاتا کیونکہ وہ پہلے اپنی بہن کی شادی کرنا چاہتا ہے لیکن مالی وسائل کی کمی جہیز میں رکاوٹ بن جاتی ہے. اس فلم کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ فلم کی ہیروئن پولیو ورکر بن جاتی ہے، ایک ایسے پس منظر میں جہاں پاکستان کے مختلف علاقوں میں بچوں کو پولیو کی ویکسین پلانے کی شدید مخالفت کی جاتی اور کئی پولیو ورکرز انتہا پسندوں کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں. فلم کی ہیروئن کا پولیو ورکر بننا ایک طاقتور پیغام ہے. لارڈ ویڈنگ اس سال اگست میں ریلیز ہوئی تھی. یہ نبیل قریشی اور فضا مرزا کی مصطفیٰ کے ساتھ چوتھی فلم ہے. اس فلم کی مزید تفصیلات دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. گلرخ وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
सीने तीर वांगू वजदा महले विचों कुछ ना करी तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा महले विचों कुछ ना करी
اگر آپ کو ہماری ویب سائٹ دیکھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ اردو voa.com تو آپ ہمارے فیس بک پیج کو وزٹ کر سکتے ہیں جس کا ایڈریس ہے facebook.com/voa-urdu یعنی اگر آپ ہماری ویب سائٹ پر نہیں جا سکتے تو ہمارا فیس بک کا پیج وزٹ کر سکتے ہیں جہاں پر تازہ ترین ویڈیوز اور رپورٹس آپ کو پڑھنے کو ملیں گی خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد سندھ حکومت نے پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور احمد پشتین کے صوبے میں داخلے پر 90 روز کی پابندی عائد کر دی ہے تفصیل جانتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے کی اس رپورٹ میں
سندھ حکومت نے پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور احمد پشتین کے صوبے میں داخلے پر 90 روز کے لیے پابندی عائد کر دی ہے سندھ حکومت کے محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے تحت پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ پر انسپیکٹر جنرل سندھ پولیس کلیم امام کی سفارش پر پابندی عائد کی گئی ہے منظور پشتین اس وقت کراچی کے علاقے علی ٹاؤن میں مقیم ہیں جہاں وہ ان دنوں گلشن معمار سہراب گوڑ اور دیگر علاقوں میں کارنر میٹنگ سے خطاب کر رہے ہیں منظور پشتین پر محکمہ داخلہ کی جانب سے پابندی عائد کرتے ہوئے الزام عائد کیا گیا ہے کہ منظور پشتین نفرت انگیز تقاریر کر رہے ہیں اور لوگوں کو ریاست اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف اکسا رہے ہیں حکام کے مطابق اس عمل سے کراچی کا امن خراب ہو رہا ہے محکمہ داخلہ کے مطابق منظور احمد محسود پشتین پر سندھ میں داخلے پر پابندی عوامی مفاد اور صوبے میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے لگائی گئی ہے منظور پشتین کو سندھ کے کسی بھی ضلع میں سندھ مینٹیننس آف پبلک آرڈیننس 1960 کے تحت 3 ماہ کے داخلے پر پابندی عائد کی گئی ہے دوسری جانب پی ٹی ایم کراچی کے ایک ذمہ دار نور اللہ ترین کا کہنا ہے کہ انہیں اس نوٹیفیکیشن کے اجرا کی خبر سوشل میڈیا سے ملی تاہم اب تک سرکاری طور پر انہیں ایسی کسی پابندی سے آگاہ نہیں کیا گیا
ہمارے سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے بہرحال ادھر بالکل ہمارے ہاتھ میں یا ادھر کوئی اہلکار یا کوئی سرکاری بندہ ہمارے پاس تو آیا نہیں ہے بہرحال ہم کو صرف سوشل میڈیا کے ذریعے ہی پتہ چلا ہے
نور اللہ ترین کا مزید کہنا تھا کہ وہ اس نوٹیفیکیشن کے اجرا کے بعد ہی کوئی حتمی بات کہہ سکیں گے تاہم انہوں نے کہا کہ پشتون تحفظ موومنٹ پر امن جدوجہد پر یقین رکھتی ہے یاد رہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ نے اس سے قبل کراچی میں رواں سال مئی میں بڑا جلسہ کیا تھا جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تھی پشتون تحفظ تحریک کی قیادت کی جانب سے حال ہی میں ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں قیادت نے پاکستان کے فوجی ترجمان میجر جنرل آصف غفور کی جانب سے ان کے تمام مطالبات پورے کر دینے کی تردید کی تھی
بھارت کی وزیر دفاع نرملا سیتارمن نے امریکہ کا اپنا 5 روزہ دورہ مکمل کر لیا اس دوران انہوں نے امریکی اہلکاروں کے ساتھ باہمی دفاعی تعلقات کو تیز کرنے پر تبادلہ خیال کیا حکومت کے ذرائع کے مطابق اس دورے کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی رشتوں اور دفاعی تجارت کو فروغ دینا تھا لیکن ایک تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ یہ دورہ بے اثر رہا مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں
حکومت کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ نرملا سیتارمن کے دورے میں ہونے والی بات چیت کے دوران امریکہ اور بھارت نے باہمی دفاعی تعلقات کو رفتار دینے پر رضامندی ظاہر کی انہوں نے انڈو پیسیفک خطے پر اپنی توجہ مرکوز رکھی اور وہ بحر ہند میں بھارت کی بحری صلاحیتوں میں اضافے پر بھی راضی ہوئے وزیراعظم نریندر مودی کے میک ان انڈیا پروگرام پر بھی تبادلہ خیال ہوا جس کا مقصد بھارت میں امریکی کمپنیوں کی سرگرمیوں میں اضافہ کرنا ہے اہلکاروں کے مطابق امریکہ دفاعی شعبے میں بھارت کی ضرورتوں اور خواہشوں کو یقینی بنانے کی خاطر آگے آنے کے لیے تیار ہے تاہم بھارت میں F-16 طیارے بنانے کے سلسلے میں سرکاری سطح پر کوئی اعلان نہیں کیا گیا اور نہ ہی ہتھیاروں سے لیس ڈرون بھارت کو فراہم کرنے پر کوئی رائے ظاہر کی گئی البتہ میڈیا رپورٹوں میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ اسٹریٹجک اہداف کی حصولیابی میں بھارت کی مدد کر رہا ہے نرملا سیتارمن نے پیر کے روز پینٹاگن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ دونوں ملک دفاعی تعلقات میں مثبت انداز میں تیزی سے آگے بڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن ایک سینئر تجزیہ کار رہی سنگھ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نرملا سیتارمن کے دورے سے وہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے جو وزیر اعظم کے دورے سے ہو سکتے ہیں ان کے خیال میں اس دورے سے انڈو پیسیفک خطے میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی اگر وہ کوئی نیا معاہدہ کر کے آتی تو تعلقات میں تیزی کے بات کہی جا سکتی تھی
ہم تھوڑے سمے تک پہلے جائیں تو جب ہم نے لیگور سائن کیا تھا اس کے بعد کام کا ہمارا سائن ہو گیا अब एक हमारा इशू शाइन रह गया है जो पांच फाउंडेशनल हमारे साइन उनके साथ होने थे, तो अब पता क्या है, अब कौन सी डिफेंस टीम को आगे ले जाएंगे, इसीलिए शायद ऑफिशियली कुछ कहा नहीं जा रहा है। अब तो ये है कि ये सारी डिफेंस टीम, चाहे हम लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट वाला हो, चाहे कामकाजा पर हो, अमेरिका द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था कि आप हमारे साथ ऐसा करें ताकि वो भारत का लॉजिस्टिक्स यूज कर सके। तो इससे उससे फिल्ट्रेट होकर के चाइना और पाकिस्तान की सूचना भारत की तरफ से मिल जाएगी।
ख्याल है कि गुज़श्ता एक माह में दोनों मुल्कों में कई मुलाकातें हो चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीका के नायब सदर माइक पेंस से मुलाकात की। उसके बाद ब्यूनस आयर्स में ग्रुप 20 की सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और शिंजो आबे की सहफरीकी बातचीत हुई। उससे कबल अमरीकी वजीर दिफा जिम मैटिस ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। दोनों मुल्कों के माबेन वज़राए खारजा व वज़राए दिफा के दरमियान 2+2 मुज़ाकरात हो चुके हैं। इन मुलाकातों के तनाजुर में एक दूसरे तजियाकार कमर आगा दोनों मुल्कों के बाहमी रिश्तों में तेजी से इजाफा देख रहे हैं। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक का कहना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ तीनों मैचेस पाकिस्तान जीत चुका होता, लेकिन बैट्समैन जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके। कीवीज के खिलाफ सीरीज में शिकस्त के सब जिम्मेदार हैं। तफसीली रिपोर्ट लाहौर से जियाउर रहमान पेश कर रहे हैं।
सुबह पंजाब के सूबाई दारुलहुकूमत लाहौर में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ शिकस्त की कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। आखिर में आने वाले खिलाड़ियों को भी अपनी कारकर्दगी दिखाना होगी, क्योंकि टेल एंडर्स फाइट नहीं कर रहे और ये एक कमजोरी है। एक साल से वो ये देख रहे हैं, अब इस पर काम करना होगा।
जो बैट्समैन है या जो टेल एंडर्स है, उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जहाँ कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, ये लेने की जरूरत है, वरना ये क्योंकि जी चेंज हो सकता है। क्योंकि जी मैं आपको ये चीज कह रहा हूँ, क्योंकि जी यहाँ इसमें चेंज हो सकता है।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल इंजमामुल हक के भतीजे इमामुल हक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों में सिर्फ 73 रन बनाए, लेकिन चीफ सिलेक्टर ने अपने भतीजे का भरपूर दिफा किया।
इमाम को मेरे साथ रिलेट कर दिए जाते तो इसलिए, लेकिन जो भी अगर लड़का स्कोर नहीं करेगा और परफॉर्मेंस नहीं देगा तो उस पे लोग कहेंगे कि जी ये इस तरह की चीज है। लेकिन एक चीज याली है कि उसने अब पिछले एक साल में ये कि वो टैलेंटेड प्लेयर है और वो पाकिस्तान के लिए लंबा सर्व कर सकता है। अगर ऐसे प्लेयर को अगर 3-4 इनिंग्स खराब हो जाए तो मेरे ख्याल में ऐसा शोर नहीं चला।
चीफ सिलेक्टर ने कहा कि विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को सरफराज पर प्रेशर कम करने के लिए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ स्क्वाड में शामिल किया गया है। इंजमामुल हक ने पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को पैगाम देते हुए कहा कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में तमाम लड़कों को कारकर्दगी दिखाना होगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज 26 दिसंबर से होगा। ज़ियाउर रहमान, VOA उर्दू, लाहौर।
फ्रांस में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुजवजा इजाफा मौखर करने के हुकूमती ऐलान के बावजूद एहतजाज का सिलसिला जारी है और हफ्ते को मुख्तलिफ शहरों में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान एक बार फिर झड़पें हुई हैं। फ्रांसीसी ज़राए ब्लाग के मुताबिक हफ्ते को दारुल हुकूमत पेरिस में पुलिस ने उन मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शैलिंग की जो सदारती महल की जानिब जाने की कोशिश कर रहे थे। हुकाम का कहना है कि पुलिस हफ्ते को अब तक 350 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है और बेशतर गिरफ्तारियां पेरिस से की गई हैं। इटली के एक नाइट क्लब में जारी कॉन्सर्ट के दौरान भगदड़ मचने से कम से कम 6 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक ये वाकया जुमे की शब कोरिनाल्डो नामी कस्बे में पेश आया जो बहेरा एड्रियाटिक के किनारे वाके है। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वालों में 3 लड़कियां, 2 लड़के और एक बड़ी उम्र की खातून शामिल हैं। वाके में 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 12 की हालत तशवीशनाक है। ताहाल भगदड़ की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। अकवामी मुत्तहिदा की इंसानी हकूक की एजेंसियों ने इंतबाह किया है कि अगर 2 बैन अल-अक़वामी फलाही एजेंसियों ने बहरा रोम में अपनी इमदादी कार्रवाइयां खत्म कर दी तो इस बहरी रास्ते से आने वाले तारकीन वतन की हलाकतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। जनीवा से वॉइस ऑफ अमेरिका के नामा निगार लिजा शलाइन की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं असद नजीर।
डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और SOS मेडिट्रेनी बहरा रोम में इमदादी कार्रवाइयां कर रहे थे, मगर यूरोपीय यूनियन ने इन 2 फलाही इदारों पर जोर डाला है कि वो जान बचाने वाले ऑपरेशन को बंद कर दें और अपने जहाज दी एक्वेरियस को साहिल पर लंगरअंदाज कर दें। वैसे तो अक्टूबर से ही ये जहाज फ्रांस के साहिल पर खड़ा हुआ है। पनामा ने इटली की दाएं बाजू की हुकूमत के कहने पर इस जहाज की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी थी। इटली का कहना है कि इसकी वजह से गैर कानूनी तारकीन वतन की हौसला अफजाई होती थी। تاہم اقوام متحدہ اٹلی کے اس موقف سے متفق نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی مہاجرین کی ایجنسی کی ترجمان شابیہ مینٹو کہتی ہیں
So we continue to call strongly for increasing search and rescue capacity in the central Mediterranean and for leaving space.
مہاجرین کی ایجنسی کی ترجمان کہہ رہی ہیں کہ وسطی بحیرہ روم میں تلاش اور زندگی بچانے کے کاموں کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. این جی اوز کو اس طرح کی کارروائیوں میں مربوط طور پر شامل کیا جانا ضروری ہے کیونکہ زندگیوں کو بچانا ہمارا بنیادی مقصد اور فرض ہے. فروری سن 2016 میں اس امدادی کارروائی کا آغاز ہوا تھا. ایکویریس نے تقریباً 30,000 تارکین وطن کو سمندر سے نکال کر محفوظ مقام تک پہنچایا تھا. اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی ترجمان راوینا شام دیسانی کہتی ہیں
The provision of support and assistance to migrants must not be criminalized. The decrease of search and rescue by humanitarian organization and states' failure to provide adequate search and rescue capacity is resulting in an increase of migrants and increase in the vulnerability of migrants at sea.
شام دسانی کہہ رہی ہیں کہ تارکین وطن کی مدد کو غیر قانونی قرار نہیں دیا جانا چاہیے. ان کی تلاش اور ان کی جان بچانے کی کارروائیوں میں جو تنظیمیں اور ریاستیں حصہ لے رہی ہیں اگر وہ ناکام ہوئیں تو اس سے ان تارکین وطن کی زندگیوں کو نہ صرف مزید خطرات لاحق ہوں گے بلکہ ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. شام دسانی کا یہ بھی کہنا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. تارکین وطن کے بین الاقوامی ادارے کی اطلاع کے مطابق اس سال لیبیا سے یورپ کا سفر اختیار کرنے والے 2,100 افراد سمندری لہروں کی بھینٹ چڑھ گئے جبکہ اس سال پوری دنیا میں اس نوع کی ہلاکتوں کی کل تعداد 3,300 کے قریب ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے دونوں ایوانوں سے تعلق رکھنے والے قانون سازوں نے جمعے کے روز بند دروازوں کے پیچھے ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی کا انٹرویو کیا. ریپبلکنز کا کہنا ہے کہ وہ کومی کے جوابات سے مطمئن نہیں ہیں، لہٰذا عین ممکن ہے کہ انہیں دوبارہ سوال و جواب کے لیے بلایا جائے. دوسری جانب ڈیموکریٹس نے ریپبلکنز پر الزام عائد کیا ہے کہ ان کے سوالات سیاسی طور پر تحریک دینے والے تھے. انٹرویو کے بعد کومی نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انٹرویو کے سوالات اور بند دروازوں کے پیچھے انٹرویو کرنے پر تنقید کی. کومی کو گزشتہ ماہ دو وجوہات کی بنا پر پیشیاں بھگتنا پڑی، ایک صدارتی انتخابات کے دوران ٹرمپ کی صدارتی مہم کے روس کے ساتھ ممکنہ تعلق کی چھان بین، اور دوسرا ہلری کلنٹن کی جانب سے ای میل کے معاملے پر. جیٹ طیارے کی لیبارٹری سے جمعے کے روز ایک نامانوس یا ایلین ہوا کی آواز کے کچھ ٹکڑے جاری کیے گئے جو مریخ پر آپریشن کے پہلے ہفتے کے دوران اکٹھے کیے گئے. یہ ہوا کی آواز ہے. اندازہ ہے کہ ہوا کی رفتار 16 کلومیٹر فی گھنٹہ سے 24 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے. ریسرچرز کے مطابق مریخ سے انسانی کانوں تک پہنچنے والی یہ پہلی آواز ہے. کارنیل یونیورسٹی کے ڈان بینفیلڈ نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ یوں لگا جیسے آپ موسم گرما کی کسی شام اپنی بالکنی میں بیٹھے ہیں اور ہوا چل رہی ہے. اس پروجیکٹ سے منسلک سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ اس ساؤنڈ یا آواز سے کسی دوسری دنیا کا پتہ چلتا ہے. چین نے ہفتے کے روز چاند کے اس حصے پر ایک مشن کا آغاز کیا ہے جس پر اس سے قبل کوئی نہیں پہنچا، اور دور دراز کے اس مقام کو اس سے قبل کھوجا نہیں گیا. چین کی جانب سے یہ قدم اپنے حریف روس، یورپی یونین اور امریکہ کو ایک خلائی طاقت کے طور پر اس کے بڑھتے ہوئے حوصلوں اور اولوالعزمی کا مظاہرہ ہے. سرکاری خبر رساں ادارے ژنہوا کے مطابق ایک بڑا 3B راکٹ شیجونگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے صبح کے 2 بجے خلا کی جانب روانہ ہوا. چین کو امید ہے کہ کم سے کم نقصان کے ساتھ معتدل لینڈنگ کرنے والا وہ پہلا ملک ہوگا، اور چاند کے اس دور دراز یا تاریک کہلائے جانے والے حصے میں پہنچنے والا بھی پہلا ملک ہوگا جو زمین سے دور اور مکمل طور پر اندھیرے میں ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں بھوک اور خوراک کی کمی کے شکار افراد میں اضافہ ہو رہا ہے. وینزویلا بھی ایسا ہی ایک ملک ہے جہاں اس قسم کا مسئلہ منہ کھولے کھڑا ہے اور لوگوں کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ کچرے میں سے اپنے لیے کھانا تلاش کریں. ایک غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے کیے گئے حالیہ سروے میں پتہ چلا ہے کہ وینزویلا میں خوراک کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر چلی گئی ہیں، جس کے باعث وہ کوڑے سے اپنے اور اپنے خاندان والوں کے لیے خوراک کا بندوبست کرنے پر مجبور ہیں. مزید سنیے ایڈریانا نونزنز راباسکل کی اس رپورٹ جسے پیش کر رہی ہیں نخبت ملک.
وینزویلا کی ایک مصروف مارکیٹ کے باہر ایک شخص فریڈی بیلینیو سڑک پر دوسروں کی طرف سے پھینکی گئی بچی کچھ ہی خوراک اکٹھی کر رہا ہے. فریڈی کا کہنا ہے میں شام ہونے کا انتظار کرتا ہوں، پھر سبزی اور فروٹ کی دکانوں کے مالک بچا کھچا سامان باہر پھینکتے ہیں تو میں پیاز وغیرہ اور کبھی کوئی فروٹ جیسے کیلے اور سیب جمع کر لیتا ہوں. یہ تھے فریڈی بیلینیو کے الفاظ. بیلینیو ایک باکسر ہوا کرتے تھے. 2006 میں جب ان کا کریئر ختم ہوا تو ان کے پاس ہارے ہوئے مقابلے کم اور جیتے ہوئے زیادہ تھے. سو ان کا خیال تھا کہ ان کی ریٹائرمنٹ اچھی گزرے گی, لیکن گزشتہ 2 سال سے وہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے کوڑے کے ڈھیروں سے خوراک جمع کر رہے ہیں. فریڈی بیلینیو کہتے ہیں, میں انتظار میں ہوں کہ حالات بہتر ہوں گے مگر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اور مستقبل قریب میں مجھے اس مسئلے کا کوئی حل بھی نظر نہیں آتا. مگر یہ الفاظ ادا کرنے والے فریڈی بیلینیو اکیلے نہیں ہیں. ایک اور قریبی علاقے میں بہت سے ریسٹورنٹس کے باہر بھی لوگ اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوڑے سے کھانا اکٹھا کیا جائے. فریڈی ماٹا وینزویلا کے ایسے ہی ایک اور شہری ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے پاس پیٹ بھرنے کا یہ واحد طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں, کم سے کم اتنا تو ہو رہا ہے کہ ہم بھوکے نہیں مر رہے. فریڈی ماٹا کو ایسا کرنا اگرچہ پسند نہیں ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ انہیں کھانے کے قابل اشیاء مل ہی جاتی ہیں. کبھی کبھار مرغی کی کھال مل جاتی ہے مگر بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کھا سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم کو روزانہ گھر کھانا لے کے جانے کے لیے بہت جد و جہد کرنی پڑتی ہے. فریڈی ماٹا کے الفاظ. وینزویلا کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ خوراک کی فراہمی سب کے لیے یقینی بنائی جائے, اور وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے بھی یہی بات حال ہی میں ٹیلی ویژن پر لوگوں سے خطاب میں کہی ہے. انہوں نے کہا,
97% of Venezuelans have access to our food mission, which provides at least 3 million...
ملک میں شروع کیے جانے والے خوراک مشن سے 97% افراد کو خوراک تک رسائی حاصل ہوگی اور اس خوراک میں دن کے 3 کھانے شامل ہوں گے. یہ تھے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے الفاظ. دوسری طرف ایک سروے میں پتہ چلا ہے کہ وینزویلا میں 64% افراد کو خوراک کی کمی کے باعث وزن میں کمی اور صحت کے مسائل کا سامنا بھی ہو رہا ہے. نخبت ملک, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان اور چین کے درمیان اس وقت فوجی مشقیں جاری ہیں اور جن کی اہمیت پاک چین راہداری منصوبے کی وجہ سے بڑھ گئی ہے. اس بارے میں رپورٹ پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بائے.
ہفتے کو چین کی افواج پیپلز لیبریشن آرمی کا ایک خصوصی دستہ پاکستان پہنچا, جہاں وہ پاک افواج کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں میں حصہ لے رہا ہے. آئی ایس پی آر کے ایک بیان کے مطابق یہ مشقیں 3 ہفتوں تک جاری رہیں گی. آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد کہتے ہیں کہ یہ مشقیں بنیادی طور پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا حصہ ہیں.
اس میں ایک سال پاکستان کی فورسز جانے جاتی ہیں اور اس کے سال چائنیز فورسز پاکستان آتی ہیں, اور بیسیکلی اس کا پرپز مطلب پوری دنیا میں میسج دینا ہے کہ دونوں ملکوں میں ملٹری ٹو ملٹری لیول پہ کوآپریشن بڑھ رہا ہے, اور دوسرا جو پاکستان فورسز کی وار آن ٹیرر میں جو ایک رچ ایکسپیرینس ہے اس سے وہ مستفید ہوتے ہیں, اور یہ کمپنی لیول کی فورسز ہیں جو کہ ہمارے پاکستان میں سیمی ماؤنٹینس ایریا میں یہ لوگ ٹریننگ کریں گے.
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان فوجی مشقیں پچھلے 6 سالوں سے ہو رہی ہیں اور دونوں ملکوں کے مشترکہ مفادات کا تحفظ کریں گی, جس میں پاک چین راہداری منصوبہ سر فہرست ہے.
ابھی تو سچویشن بہت بہتر ہے اور سیکورٹی فورسز کا بہت بہتر کنٹرول ہے, اور پھر بھی کوئی ایسے واقعات جو ہیں وہ کبھی کبھار ہو جاتے ہیں, بٹ جو میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں یہ وہ دہشت گردی ہے جو افغانستان سے ہماری طرف آئی تھی, یا ہمارے وہ جو نارتھ وزیرستان اور ان جگہوں پہ دہشت گردوں نے پوری دنیا سے آ کے جو چھپ گئے تھے کافی سال پہلے, اور اس کو پاکستان فورسز نے بہت سی قربانیاں دے کے اپنے ملک سے مار بگایا ہے.
دوسری طرف بھارت میں سیاسی تجزیہ کار منیش کمار کہتے ہیں کہ اس وقت بھارت پاکستان اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے روابط کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے.
اس طریقے سے چائنا اور پاکستان کا جو نزدیک کی جو نزدیکیاں جو بڑھی ہے وہ ہندوستان کے لیے ایک چنتا کا سبب تو ہے ہی ہے. لوگ یہاں پہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو چائنا کا اور پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کوئی حل نکالنا ہوگا, لیکن ہیونگ سیڈ دس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے رشتے ہر دیش سے الگ الگ دیشوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ملٹری ایکسرسائز بھی ہوتی ہیں, اور کیونکہ آج کے زمانے میں ایک ٹیررزم ایک بڑا ایشو ہے, اس لیے اس کو لے کر کے بھی ایک سائنس جو ہے ہونا یہ عام بات ہے, یہ ہر دیش کا جو ہے اپنا سسٹم ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے. ہندوستان بھی امریکہ کے ساتھ, روس کے ساتھ اور باقی دوسرے دیشوں کے ساتھ کرتا رہا اس طرح کے ایکسرسائز, لیکن جو مین جو مدعا جو ہندوستان کے اندر میں ہے چائنا اور پاکستان کو لے کر کے ہے وہ بیسیکلی ہے یہ کہ چائنا کے ساتھ جو ہمارے جو رشتے ہیں, اس طرح کا ہمارا جو اکنامک سائز ہے وہ ان سب چیزوں سے کافی زیادہ مانے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے.
یہ تھے بھارت میں سیاسی تجزیہ کار منیش کمار. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
چین کا صوبہ شنجیانگ جسے سی پیک کے ذریعے پاکستان سے جوڑا جا رہا ہے ویغری مسلم آبادی کا گھر ہے. یہ علاقہ ایک عرصے سے بدامنی کا شکار ہے. بیرون ملک آباد ویغرز کا کہنا ہے کہ چینی حکومت ان کے رشتہ داروں کو زبردستی ایسے مراکز میں رکھ رہی ہے جہاں تشدد کے ذریعے ان کی مذہبی اور معاشرتی اقدار بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے. چینی حکومت ان مراکز کی موجودگی سے انکار نہیں کرتی لیکن اغوا اور تشدد کے الزامات کو رد کرتی ہے. ان کا موقف ہے کہ ان مراکز کا مقصد تعلیم کے ذریعے شدت پسندی کا خاتمہ کرنا ہے. امریکہ میں بسنے والے ویغر اب کانگریس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے حق میں چین پر دباؤ بڑھائیں. تفصیل پیش کر رہی ہیں سبا شاہ خان.
امریکہ میں بسنے والے 3,000 to 5,000 ویغر مسلمانوں کے نمائندے امریکی عوامی نمائندوں پر زور ڈال رہے ہیں کہ وہ چین میں ویغر مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو روکیں. بہرام قربان سنتش امریکی بزنس مین ہیں. ان کے والدین پچھلے سال ان سے مل کر چین واپس گئے اور اس کے بعد سے ان کے والد لاپتہ ہیں.
وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی چین کی حکومت کے خلاف نہیں رہے, لیکن وہ ریٹائرڈ صحافی تھے اور ویگر ثقافت کے فروغ کے لیے کام کرتے تھے.
بہرام سنتش کہتے ہیں کہ چین میں پچھلے ایک سال میں گمشدہ لوگوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے.
حالات ایسے ہی ہیں جیسے 1984 ناول میں, بلکہ اس سے بھی بدتر, کیونکہ آپ کی دن کے 24 hours نگرانی کی جاتی ہے. اپنی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں داخل ہونے کے لیے آپ کو انگلیوں, آنکھ اور چہرے کے پرنٹس کے ذریعے اپنی شناخت کرانی پڑتی ہے.
اور یہ صرف بہرام کی کہانی نہیں, کیپٹل ہل پر ہونے والی اس ہیئرنگ میں موجود تقریباً ہر ویگر اپنے کسی پیارے, کسی دوست کو کھونے کی کہانی سناتا ہے.
یہ خاتون چین کے ووکیشنل یا تعلیمی کیمپ کا حصہ رہی ہیں جہاں چینی حکام کے مطابق لوگوں کو چینی اقدار سکھانے کے ساتھ ووکیشنل ٹریننگ دی جاتی ہے.
ٹارچر کی وجہ سے کچھ عورتیں مر گئیں. 2017 میں انہوں نے مجھے گنجا کر کے بجلی کے جھٹکے دیے اور مجھے مارا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ میں اپنے سیدھے کان سے سن نہیں پاتی.
جہاں ان سینٹرز میں قید رہ چکنے والوں اور ان کے خاندانوں کا دعویٰ ہے کہ ان کیمپوں کا مقصد چینی مسلمانوں کو اپنے عقائد پر عمل پیرا ہونے سے روکنا ہے, وہیں چینی حکومت انسانی حقوق کی کسی بھی قسم کی خلاف ورزیوں سے سختی سے انکار کرتی آئی ہے.
ہم کسی بھی ملک یا فرد کو سیاسی محرکات کی بنیاد پر چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی سختی سے مذمت کرتے ہیں.
تاہم امریکی کانگریس کے کانگریشنل ایگزیکٹو کمیشن آن چائنا کی اس سماعت میں گواہی دینے والے ایغور کی کہانیاں کچھ اور حقیقت پیش کرتی ہیں.
کیا وہ پیغمبر اسلام اور آپ کے مذہب کی تصدیق کرتے تھے؟
آخری بار مجھے انہوں نے بہت مارا تو میں نے ان سے کہا کہ تم مجھے جان سے مار دو, خدا تمہاری مدد کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ اپنے خدا سے کہو یہاں آ کر تمہیں سنے.
انتہائی شفاق, یوں لگتا ہے کہ کوئی ہارر مووی ہو اور یہ سب دنیا کے ایک طاقتور ترین ملک چین میں ہو رہا ہے.
ہمیں چینی حکومت کے عہدیداروں پر انفرادی پابندیاں لگانی ہوں گی.
اور دنیا کے لیے ایغور مہر گل کا پیغام ہے,
Help my people, independent, is Turkestan.
میرے لوگوں کی مدد کریں, مشرقی ترکستان کو آزاد کرا دیں, چین میرے ملک سے نکل جاؤ.
سبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر. برسوں پہلے قرۃ العین حیدر کی تصنیف میرے بھی سنم خانے پڑھی تو اس کے کرداروں کے نام پیچو پولو بالکل نک نیم یعنی پیار کے نام لگے, کیونکہ اصل نام کی جگہ ہم اکثر اپنے بچوں کو ایک چھوٹے سے پیار کے نام سے پکارنے لگتے ہیں, بیبی, ننی, گڑیا, مانو, پپو, گڈو اور مٹھو, منا وغیرہ. لیکن آپ نے کبھی شہروں کے لیے کوئی پیار کا نام یا نک نیم نہیں سنا ہوگا, مگر یہاں امریکہ میں ریاستوں اور شہروں کے بھی نک نیم ہوتے ہیں.
Chicago, Chicago, that toddle in town.
امریکی ریاست الینوائے کا شہر شکاگو کبھی آبادی کے لحاظ سے امریکہ کا دوسرا بڑا شہر تھا, چنانچہ اسے دا سیکنڈ سٹی کہا جانے لگا، مگر پھر برسوں بعد اس کی آبادی بڑھنے کے بجائے کم ہو گئی اور اب یہ آبادی کے لحاظ سے امریکہ میں تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، لیکن اب اسے دا ونڈی سٹی یا ہواؤں کا شہر کہا جاتا ہے۔ شکاگو شمالی امریکہ کی وسیع ترین جھیلوں میں سے ایک لیک مشیگن کے کنارے آباد ہے۔ ماہر لسانیات بیری پوپک اپنی ویب سائٹ پر بتاتے ہیں کہ شکاگو کو ونڈی سٹی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ لیک مشیگن سے آنے والی ہوائیں اسی میں سے گزرتی ہیں۔ سن 1860 اور 70 کی دہائیوں میں انہی ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے شکاگو کو موسم گرما میں قیام کے لیے بہترین مقام خیال کیا جاتا تھا، مگر شکاگو میں رہنے والے جانتے ہیں کہ سردیوں میں یہ ہوائیں کتنی سرد اور شہر کی بلند ترین عمارتوں کے درمیان گزرتی ہوئی کتنی پرشور ہوتی ہیں۔ بیری پوپک کہتے ہیں کہ وسطی امریکہ میں کچھ اور شہر بھی ایسے ہیں جنہیں شکاگو یا ہواؤں کا شہر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں بھی یا تو بہت ہوا چلتی ہے یا گرم لو۔ شکاگو ملک میں زراعت، صنعت اور مواصلات کا اہم مرکز تھا۔ سن 1960 میں کارل سینڈبرگ نے شکاگو کے لیے ایک نظم لکھی جس میں اس شہر کو ہاگ بچر فار دا ورلڈ اور سٹی آف دا بگ شولڈرز کہا، کیونکہ شکاگو میں گوشت کی فراہمی ایک مکمل صنعت کا درجہ رکھتی تھی، اور چونکہ ملک میں اس شہر کی بے حد اہمیت تھی اس لیے یہ سینہ تان کے چلنے والوں کا شہر یعنی دا سٹی آف بگ شولڈرز بھی کہلایا۔ 1964 میں شکاگو کے بارے میں فرینک سناٹرا کا یہ نغمہ بے حد مقبول ہوا۔ پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ دوسرا منظر۔ حال ہی میں ایک رپورٹ نظر سے گزری اور اپنا اسکول کا زمانہ یاد آ گیا، جب ہمیں کہا گیا تھا کہ اسکول میں پڑی خالی زمین میں کیاریاں بنا کر سبزیاں بوئی جائیں اور پھر وہی سبزیاں بچوں میں تقسیم کی جائیں۔ رپورٹ لاطینی امریکہ میں ایک اسکول کے بارے میں تھی جو یوروگوئے کے دارالحکومت سے باہر واقع ہے، اور وہاں بچوں کو استعمال شدہ چیزوں کو دوبارہ قابل استعمال بنانے، صاف توانائی اور فطرت کے قریب رہ کر زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ اس ایلیمنٹری اسکول میں 43 بچے ٹماٹر، رس بھریاں اور تلسی کے پودے اگاتے ہیں جو بعد میں انہیں کو کھانے کو ملتے ہیں۔ اسکول کے 3 اساتذہ بچوں کو زراعت، ری سائیکلنگ اور پانی محفوظ کرنے کے طریقوں کے بارے میں بتانے کے لیے ورک شاپس کا اہتمام کرتے ہیں۔ فیلپ سانچز ایک طالب علم ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے دوسرے اسکول میں ہم پودے نہیں بوتے تھے، اس میں کوئی لطف نہیں تھا، وہاں میں بور ہو جاتا تھا اور میرے دوست مجھ سے اچھا سلوک بھی نہیں کرتے تھے۔ اس اسکول میں میرے اچھے دوست ہیں اور ہم پودے لگاتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ بچے اپنی خوراک خود اگاتے ہیں بلکہ خود اسکول شمسی توانائی پر چلتا ہے اور یہاں بارش کا پانی جمع کر کے صاف کیا جاتا ہے۔ اسکول کی عمارت کا 60% استعمال شدہ مواد کو دوبارہ قابل استعمال بنا کر تعمیر کیا گیا ہے، اور یہ مواد خود کمیونٹی نے جمع کیا۔ اسکول میں بھی یہ جذبہ برقرار رکھا جاتا ہے اور مختلف جماعتوں کے بچے مل کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ریچا مونٹانس ایک استاد ہیں۔
Our core teaching is based on principles of sustainability, environmental protections and coexistence.
ہماری مرکزی تعلیم کی بنیاد پائیداری کے اصولوں پر، ماحولیات کے تحفظ اور مل کر جینے پر ہے۔ چنانچہ فطری طور پر یہ ایسا ماحول پیدا کرتی ہے جو تعلقات بنانے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ جب بہت سی جماعتوں کو ملا دیا جاتا ہے تو تیسری جماعت کے بچے کو چوتھی جماعت کے بچوں کے ساتھ، اور اسی طرح چوتھی جماعت کے بچے کو تیسری جماعت کے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ اسکول کے اساتذہ کا کہنا ہے کہ وہ ننھے بچوں میں فطرت سے محبت کا بیج بوتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہی بچے بڑے ہو کر فطرت سے پیار کرنا سیکھیں گے اور اپنے ماحول کی حفاظت کریں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ شو ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر, پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر تھے جان ڈرائیڈن. اب آپ سنیں گے ہمارا کرنٹ افیئر کا پروگرام جہاں رنگ, جس کے میزبان ہیں قمر عباس جعفری. سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.